اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة النبي آڈیو سیریز میں خوش آمدید. قسط نمبر 27. جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس حصے میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، یعنی اللہ کے نبی کی 40 سالہ زندگی کے بارے میں آج سے ہم بات کا آغاز کریں گے. آغاز میں حضرت عبداللہ کے بارے میں آغاز کروں گا بات کا. جیسا کہ میں نے اسی پچھلی اقساط میں جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا ذکر کر رہا تھا تو اس میں حضرت عبد المطلب کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت عبداللہ والد گرامی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا، کہ حضرت عبد المطلب نے جب انہوں نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھود کے دوبارہ نکالا تھا تو اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جناب حارث، جو بڑے بیٹے ہیں آپ کے، تو جناب حارث ایک ہی تھے بیٹے. تو حضرت عبد المطلب نے محسوس کیا کہ قریش نے جب زمزم کی کھدائی کی مخالفت کی تو حضرت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے. تو وہاں انہوں نے اس بات نیت کی کہ جو ان کے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اور جب آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی تو وہ جو نظر کی تھی، وہ جو منت مانی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں سے بات کی اور طے پایا کہ قرآن اندازی کر کے جس بیٹے کا نام نکلے اس کو قربان کر دیں گے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا. قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا اور حضرت عبداللہ عزیز تھے سارے قریش کو، سب کے لیے. تو اس کے بعد آپ حضرت عبد المطلب تو حضرت جناب عبداللہ کو لے کر قربان کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے. سب نے کہا کہ اس کا کوئی متبادل حل نکل آئے اور اس کی جگہ کوئی اس کا حل نکالیں کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کو قربان ہونے سے بچائیں. تو وہاں حل یہ نکلا تھا کہ اس زمانے میں جن دانشوروں سے رجوع کیا جاتا ہے ان کے پاس جائیں. تو اس کام کے لیے یہ سرب گئے اور وہاں پر جو عرب کے دانشوروں میں سے جو لوگ تھے انہوں نے اس حوالے سے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا عوض کریں، متبادل کریں، تو پھر پوچھا قریش سے کہ آپ کے ہاں ایک بندے کا خون بہا کتنا ہوتا ہے، ایک جان کا خون بہا کتنا ہے. قریش نے کہا ہمارے ہاں 10 اونٹ ہوتے ہیں. تو اس نے حل یہ دیا کہ آپ قرآن اندازی کریں، ایک طرف ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھیں، دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں اور قرآن اندازی کریں. اگر قرآن عبداللہ کے نام پہ نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، یعنی 20 اونٹ کر دیں اور پھر قرآن نکالیں، یہاں تک کہ جب قرآن اونٹ کے نام پہ آ جائیں، اونٹوں پہ آ جائیں، تو پھر آپ جتنے اونٹوں کی تعداد ہو جائے گی اتنے اونٹوں کی قربانی دیں گے تو اس نظر کا عوض ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے راضی ہوئے سب اور اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کرتے رہے. ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا ہی نام آتا تھا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی. جب 100 اونٹوں کو ساتھ اس طرح سے قرآن نکالا تو قرآن میں اونٹ کا نام اونٹوں کا آ گیا. جب اونٹوں کا آیا تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پر پھر تقاضا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید دو دفعہ کیا جائے، دوسری دفعہ دوبارہ قرآن نکالا جائے تاکہ مزید اس پہ مضبوطی سے زیادہ واضح ہو کر بات سامنے آ جائے۔ دوبارہ بھی قرآن نکالا گیا تو قرآ اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ اس واقعے کے بعد پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبدالمطلب نے اپنے ہی مال میں سے، اپنے ہی جانوروں میں سے 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے بدلے میں ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اسی طرح کی بات کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تھا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس میں ایک ذبیح سے مراد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں کہ جن کے حضرت ابراہیم نے جن کو قربان گاہ میں لے گئے منا میں اور ان کے گلے پر چھری پھیری، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں دمبا بھیجا اور اس کو قربان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جو والد گرامی رسول خدا ہیں، ان کے لیے بھی جب قربانی کا موقع آیا تو پھر ان کے بدلے بھی 100 اونٹوں کے ذریعے سے کو قربان کر کے اس نذر کو پورا کیا گیا۔ اس واقعے کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر جو تاریخ میں بیان ہوتی ہے وہ 24 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس واقعے کے سبب، یعنی خود یہ واقعہ جب پیش آیا، رونما ہوا، تو جناب عبداللہ نے قریش کے درمیان بڑی شہرت پیدا کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے خاندان میں، بالخصوص اپنے باپ عبدالمطلب کے نزدیک بھی ایک بہت بڑا مقام اور بڑی منزلت حاصل کر لی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی کے بارے میں یقیناً پہلے سے کچھ بات چل رہی تھی، اور آپ کے رشتے کے لیے جناب عبدالمطلب نے وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بیٹی جناب آمنہ، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی ہیں، ان کے لیے رشتے کا انتخاب کیا تھا۔ تو پس اس واقعے کے بعد، قربانی کے اس واقعے کے بعد، جناب عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی کا ارادہ کیا اور جناب وہب ابن عبد مناف کی بیٹی کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح کیا۔ تاریخ طبری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اسی مجلس میں ہی کہ جس میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا، جناب عبدالمطلب نے بھی شادی کی۔ وہ بھی حضرت آمنہ کی ہی رشتہ دار کوئی خاتون تھی جن کا نام دلالہ تھا، ان کے ساتھ حضرت عبدالمطلب نے بھی نکاح کیا، اور حضرت عبدالمطلب کی اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ جناب حمزہ ہیں، حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں اور رسول اللہ کے ہمسن بھی ہیں۔ پس حضرت عبداللہ کی شادی کا یہ مرحلہ بخوبی انجام پایا، اور حضرت عبداللہ نے اور جناب آمنہ نے مل کر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ دونوں نے اپنی شادی کے بعد اکٹھے گزارا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے امور اور اپنے کاموں کے سلسلے میں، کہ جو یقیناً اس زمانے میں قریش کا ایک معروف پیشہ تھا، تجارت کے شعبے سے وابستہ تھے، اپنے تجارتی سفر کی غرض سے حضرت عبداللہ نے شام کی طرف سفر کرنا تھا۔ قریش کے تجارتی سفروں کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ قریش میں جو 30ویں پارے میں ہے، اس میں قریش کے دو سفر بیان ہوئے ہیں، گرمی کا سفر اور سردی کا سفر۔ بس قریش تجارت کے غرض سے گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ کا یہ تجارتی سفر شام کی طرف تھا، تو یقیناً یہ سفر گرمیوں کے موسم میں ہی انجام پذیر ہوا ہے۔ بس حضرت عبداللہ نے قافلے کے ساتھ، جو تجارتی قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں قافلہ چلا اور کاروان قافلے کا چل پڑا، اور سارے سینکڑوں لوگ، جو جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، تو ان کے اہل و عیال، ان کے جو بھی خانوادے تھے، ان سب کے لیے ایک جدائی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ اور جناب عبداللہ کی آپس کی صمیمیت، آپس کی جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ تھا، وہ بہت خوب تھا، بہت محبت آمیز تھا، تو ان کے لیے بھی یہ جدائی کا، بہتر وقتی جدائی تھی لیکن ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اور اس وقت جب حضرت عبداللہ سفر پر جا رہے تھے، جناب آمنہ اس وقت حاملہ تھی، اور یہ شام کا جو سفر تھا یہ چند مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا تجارتی سفر۔ بعض لوگ اپنے عزیز اور قریبیوں سے ملاقات کے لیے شہر کے باہر تک ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ اور اسی طرح جس وقت جب قافلے کی واپسی کا وقت ہوتا ہے تو واپسی کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح کے ذرائع آمد و رفت نہیں تھے کہ جو گھنٹوں منٹوں اور اس طرح سے بہت زیادہ لمبے سفر کو آسانی سے طے کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سفر اونٹ پہ کیا جاتا تھا، صحرا کا سفر، اور اونٹ کی رفتار کے حساب سے مسافتیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک مسافتیں مہینوں ہفتوں کے حساب سے ہوا کرتی تھیں۔ بس شام کا یہ تجارتی سفر بھی چند مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور جس وقت یہ اس قافلے کی واپسی کا وقت آیا، بہت سے لوگ اپنے عزیزوں اور قریبیوں سے ملاقات کا، جن کو شوق تھا ایک چند ماہ کی جدائی ہوتی ہے، تو لوگ اپنے عزیزوں کے استقبال کے لیے شہر سے، مکہ سے باہر آ کر شام کی طرف سے آنے والے رستے پر انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ظاہر اس قافلے کے ساتھ گئے تھے، ان کے انتظار میں بھی جناب عبد المطلب، ان کے بزرگ اور بوڑھے باپ، اور حضرت آمنہ کہ جو ظاہر ہے کہ ایک نیا ازدواجی رشتہ، اور ابھی شوہر اس حالت میں گئے کہ وہ بچے کے ساتھ امید سے تھیں، تو انسانی جذبات و احساسات کے عنوان سے دیکھا جائے تو یقیناً ایک انتظار رہتا ہے کہ شوہر کا واپس آنا۔ تو پس استقبال کے لیے کھڑے تھے اور نگاہیں حضرت عبداللہ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن قافلہ پورا آ گیا لیکن حضرت عبداللہ قافلے میں شامل نہیں تھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اہل قافلہ سے، اس کارواں کے لوگوں سے دریافت کیا تو ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ جب واپس آ رہے تھے شام کی طرف سے، تو یثرب میں پہنچنے کے بعد ان کو بیمار ہو گئے تھے، مریض ہو گئے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ یثرب میں رک گئے ہیں تاکہ وہ آرام کریں اور تھکن کو دور کریں، اور مرض سے کچھ افاقہ ہو تو واپس مکہ آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر ان لوگوں کے لیے، حضرت عبد المطلب کے لیے، جناب آمنہ کے لیے کہ جو ان کی واپسی کے انتظار میں تھے، ایک بری اور غمناک خبر ہوتی ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مامور کیا کہ وہ فوراً یثرب چلے جائیں اور جا کر حضرت عبداللہ کو اپنے ہمراہ واپس لے کر آئیں۔ جب حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی جناب حارث مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے کر، اور جس وقت وہ مدینہ میں وارد ہوئے، یثرب میں پہنچے، اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، تو وہاں ایک غمناک و اندوہناک خبر ان کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر معلوم کیا اور انہیں پتہ چلا کہ والد گرامی رسول خدا جناب عبداللہ قافلے کے روانگی کے ایک مہینے بعد ہی، مصرب میں رہتے ہوئے ایک ماہ کے بعد ہی، انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کر لیا ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پس جس وقت حارث کو اس خبر کا پتہ چلا، ظاہر ایک غمناک اور اندوہناک خبر تھی، اس خبر کو لے کر جناب حارث واپس آئے اور حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی رحلت کے بارے میں اطلاع دی۔ جب جناب آمنہ کو رسول خدا کے والد کی موت کا اور ان کی اس دنیا سے گزرنے کا پتہ چلا، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، حاملہ ہیں، بچے سے امید سے ہیں، اور والد کا سایہ، قبل اس کے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بس حضرت عبداللہ کا مال و متاع جو باقی رہ گیا تھا، اس کو لے کر حارث واپس مکہ آ گئے، اور یہ خبر غم اہل مکہ کے لیے، اور بالخصوص جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ کے لیے، ایک بہت بڑے غم اور دکھ کا مقام تھا۔ ایک کنیز تھی جو اسی سفر کے اس میں حضرت عبداللہ کے جو باقی ماندہ مال و متاع جو واپس حارث لے کر آئے، اس کے بارے میں تبری میں لکھا ہوا ہے کہ صرف پانچ اونٹ اور بھیڑوں کا ایک ریوڑ اور ایک کنیز بنام ام ایمن تھی، اور یہ ام ایمن جو بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا قرار پائی تھی اور خدمتگار تھی، اور اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ، اور ان کی قدر اور احترام کیا کرتے تھے۔ پس جناب عبداللہ کی رحلت ہو گئی اور رسول خدا کے ولادت سے قبل ہی آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ یہاں پر آج کی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے ہم مزید اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔